به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑھی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تقریباً دو تین ہفتوں سے ایک ہی موضوع پر بیان چل رہا ہے اور وہ موضوع ہے میت سے متعلق شریع احکامات. کہ ہمارے اعزاء و اقارب میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو شریعت لواحقین کو ان باتوں کا حکم دیتی ہے. یہ پتا تو ہو کہ کن باتوں کا حکم دیتی ہے، اس پر عمل کرنا نہ کرنا یہ ایک اگلا اسٹیپ ہے. اس میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کا ہر مذہب، ہر قوم کی کچھ رسومات ہوتی ہیں جو میت دیکھی جاتی ہیں. مجھے اس بارے میں زیادہ معلومات اس لیے نہیں کہ میں کسی غیر مذہب کی میت میں جانے کا مجھے کبھی اتفاق نہیں ہوا. عیسائی کیا کرتے ہیں؟ بہرحال کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. بس اتنا معلوم ہے کہ تابوت میں دفناتے ہیں، یہ ان کی ایک رسم. ہندوؤں کے بارے میں اتنی معلومات ہیں کہ وہ آگ میں جلاتے ہیں. باقی کیا کیا کرتے ہیں مجھے معلوم نہیں، لیکن کرتے ہوں گے کچھ نہ کچھ. کوئی ان کے پنڈت منڈت آتے ہیں اور کچھ ہڈڑ بڑھ جو آپ کے گرد پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے، اللہ اعلم، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. تو یہ مواقع ایسے مواقع ہیں جہاں لوگ اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے. ہندو ساری زندگی اپنے مذہب میں نہیں چلے گا، لیکن موت اور میت کے احکامات مذہب کے مطابق کرے گا، یہ دکھانے کے لیے کہ میں ہندو ہوں. ساری زندگی اپنے مذہب میں نہیں چلے گا، مگر شادی بیاہ کے موقع پر اپنا ہندو ہونا ثابت کر دے گا. شادی کسی مولوی صاحب سے وہ نکاح نہیں پڑھواتے، وہ اپنے پنڈت جی کو بلائیں گے. ساری زندگی پنڈت جی سے تعلق نہ رہا ہو لیکن نکاح کون پڑھائے گا؟ پنڈت جی کہتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں. پنڈت جی ہم نے جو سنا تھا، پنڈت جی آپ کے گھر سات چکر لگیں گے تو نکاح مکمل ہو جائے گا. اسی طرح عیسائیوں کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے، چرچ میں جاتے ہیں یا عدالت میں جاتے ہیں. آج کل تو کہیں بھی نہیں جاتے، شادی نہیں کرتے. عیسائیوں کی جو اکثریت ہے آج کل، وہ شادی کی ٹینشن میں پڑتی نہیں. کہہ رہے لائف میں انجوائے کرو، کیا شادی ہوتی، گرل فرینڈ رکھو، جب تک چلے گی صحیح، چلے گی نہیں تو باڑ میں جائے مدری بنا لو. یہ ٹینشن تو میں اور آپ پالتے ہیں، بیوی کی جو ٹینشن ہے یہ میرے اور آپ کا ہیڈیک ہے. اور یہ ہیٹک بھی ہم اس لیے پالتے ہیں کہ اسلام نے حکم دیے ہیں، ورنہ کون پالتا بھائی؟ کسی کا دماغ تھوڑی خراب ہے کہ وہ شادی کرے، اس سے تو آدمی پھنس جاتا ہے. ایک خاتون تھی، ان کے شوہر ڈپریشن کے مریض بن گئے، بیمار ہو گئے جیسے کہ عام طور پہ ہوتے ہیں. نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج چل رہا تھا، ڈاکٹر نے اس خاتون کو یہ کہا کہ آپ کے شوہر کا علاج ہو سکتا ہے بشرطے کہ آپ یہ چند کام کر لیں. جی کیا کیا کام ہے؟ نمبر ایک، جس کام کا یہ کہیں بر وقت وہ کام کر دیا کریں. نمبر دو، ان کے سامنے اونچی آواز میں نہ بولیں. دو تین کام اس طرح کے بتائے ڈاکٹر نے کہ بس یہ چھوٹے موٹے چند باتیں ہیں. نمبر ایک، تیسری چیز، ان کی نیند کا بھی تھوڑا خیال کرنا ہے، سوتے ہوئے کو جگانا نہیں ہے، سونے دینا نہیں. تو وہ خاتون اپنے شوہر کے پاس آئی، شوہر نے کہا کہ ڈاکٹر نے کیا مشورہ دیا؟ خاتون کہہ رہی شوہر نے کہا کہ آپ کا علاج ممکن نہیں ہے، آپ کا علاج کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ شوہر کے سامنے اونچی آواز سے بھی نہ بولے، وہ کوئی کام کہے تو وہ کر دے، اس کے آرام کا بھی خیال رکھے. اس کے لیے آرڈر پہ کوئی بنوانی پڑے گی بیوی، آج کل مارکیٹ میں ایسی بیوی اویلیبل نہیں. تو یہ ٹینشن ہم پالتے ہیں کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اپنی خواہش کو بیوی کے علاوہ کسی بھی راستے سے پورا کیا، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو کی دھجیاں اڑانے والے ہیں. تو ہم اس لیے کہ اللہ کے قانون کی دھجیاں نہ اڑیں شادی کرتے ہیں، اس امید پر کہ اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا. آخرت میں ہمارا شمار زناکاروں میں نہیں ہوگا، اصل تو آخرت ہے، دنیا کیا ہے. لیکن اچھی بیوی مل جائے تو پھر دنیا بھی جنت مل جاتی ہے. بعض ایسے بھی ہیں جن کو اچھی ملی، اس قسم کی رپورٹ ایک دفعہ شائع ہوئی تھی، پانچ چھ آدمیوں کے نام پورے ملک میں جن کی وہ اچھی ملی ہوئی، ایسے بھی ہیں لیکن بہرحال تھوڑے ہیں. تو یہ جو مواقع ہیں نا، شادی بیاہ کے، میت کے، یہ وہ مواقع ہیں جن میں لوگ اپنے مذہب کو یاد رکھتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں مذہب. مسلمان بھی کسی حد تک یاد رکھتے ہیں اپنے مذہب کو. زمانہ کتنا ہی بگڑ گیا لیکن نکاح عام طور پہ مولوی صاحب سے ہی پڑھوایا جاتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنا مسلمان ثابت کرنا، ٹھیک ہے مولوی صاحب کو ویسے تو ہم نے کبھی نہ پروٹوکول نہیں دیا، لفٹ نہیں کراتے، لیکن اب شادی ہو رہی ہے تو اس پر مسرت موقع پر بہرحال نکاح مولوی صاحب ہی پڑھائیں، تاکہ ہم ایسا بھی نہ ہو کہ لوگ ہمیں بالکل ہی عیسائی یہودی سمجھے، ہمارا علماء سے تھوڑا سا کانٹیکٹ برقرار ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی اور سے پڑھایا تو پتہ نہیں کیا پڑھا دے گا، نکاح ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. ایسے واقعات بھی ہیں. نکاح کا ایک مخصوص طریقہ ہے، اس طریقے پر پڑھایا جائے تو ہوتا ہے، اس طریقے سے ہٹ کے پڑھایا جائے تو کچھ بھی کر لیا جائے نکاح نہیں ہوتا. آپ نے نکاح نامہ تیار کر لیا نا، ڈاکومنٹیشن مکمل ہو گئی، دولہا دلہن کے دستخط بھی ہو گئے، نکاح نہیں ہوگا پھر بھی، اس کی رجسٹریشن بھی ہو جائے پھر بھی نہیں ہوگا نکاح، جب تک کہ مخصوص طریقے سے ایجاب و قبول نہ ہو. اور ایجاب و قبول اگر ہو گیا تو ڈاکومنٹیشن نہ ہو، رجسٹریشن نہ ہو، پھر بھی ہو گیا نکاح. یہ رجسٹریشن تو اس لیے ہوتی ہے بیوی کو اپنے نام کرانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ کوئی کیس نہ کر دے یہ اس کی نہیں ہے. اب وہ کہاں بھاگتا پھرے گا جی میرا نکاح ہوا تھا، کہاں سے گواہوں کو پکڑے گا؟ تو جیسے موٹر سائیکل خریدنے کے بعد آپ کی ہو جاتی ہے، مگر لوگ اس وقت تک نہیں مانتے جب تک ڈاکومنٹس میں آپ کا نام نہ لکھا ہو، ویسے شرعی طور پر ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ نے مکان سیل کر دیا، کسی کو بیچ دیا، جس کو بیچا اس کی ملکیت میں داخل ہو گیا. وہ اگر مرے گا تو سارے مفتی کہیں گے کہ اس کی وراثت اس کی اولاد میں جائے گی, بائے کو بیچنے والے کو نہیں ملے گی, حالانکہ ڈاکومنٹس میں ابھی بیچنے والے ہی کا نام لکھا ہے. تو شریعت کاغذات میں کس کا نام ہے اس کو نہیں دیکھتی. مفتی یہ نہیں دیکھے گا کاغذات میں کس کا نام لکھا ہے, مفتی آپ سے یہ پوچھے گا کہ اس پر ملکیت کس کی تھی, بیچ دیا تھا یا نہیں بیچا تھا, قبضے میں دے دی تھی یا نہیں دی تھی. ہمارے پاس لوگ وراثت کے مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں, عام طور پہ گڑبڑی ہوتی ہے کہ جی والد صاحب نے یہ مکان زندگی میں ہماری والدہ کو دے دیا تھا, کاغذات میں نام ہی والدہ کا کرا دیا تھا, لہذا اس مکان کے علاوہ جو جائیداد ہے اس میں تقسیم کا طریقہ بتائیے کیا ہوگا. تو آپ ملک میں کسی بھی مفتی کے پاس چلے جائیں, وہ سب سے پہلے سوال آپ سے یہ پوچھے گا کہ والد صاحب نے جب والدہ کو یہ مکان دیا تو ہینڈ اوور کیا تھا یا نہیں کیا تھا. سمجھ میں آ رہی بات, ہبا یا تحفہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس میں زبانی کلامی بات کا اعتبار نہیں ہے, ریٹن تحریر کا بھی اعتبار نہیں. جب تک اس کے قبضے میں نہ دے دیا جائے, ہینڈ اوور نہ کر دیا جائے, اس وقت تک ملکیت ثابت نہیں ہوتی. اس کی مثال ایسے ہے, میری جیب میں موبائل ہے, میں کسی کا نام لے کے کہتا ہوں کہ یہ موبائل میں نے آپ کو دے دیا, نہیں ہوگا جب تک اس کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا نہیں. تیاری بات سمجھ, کسی نے اپنی گاڑی کسی کو کہا کہ یہ گاڑی میں نے آج سے آپ کو دے دی, لیکن گاڑی کی چابیاں اس کے حوالے نہیں کی اور گاڑی جسے کہتے ہیں اس کے حوالے کر دینا, یہ کام نہیں ہوا ہے. چلا آپ ہی رہے ہیں, کاغذات میں بھی اگر آپ نے گاڑی اس کے نام کرا دی لیکن جب تک اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے شریعت میں گاڑی کی ملکیت منتقل نہیں ہوئی. یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اس سے وراثت کے مسائل میں بڑا فرق پڑتا ہے, اس لیے اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی بھائی, گاڑی آپ اسٹیئرنگ پہ بیٹھے ہوئے, فون کیا آپ نے, بھائی یہ گاڑی میں نے عبد الستار بھائی کو دے دی, عبد الستار بھائی نے قبول بھی کر لی, کیوں نہیں قبول کریں گے, وہ فری میں ملنے والی چیز کون ہے جو قبول نہیں کرتا, انہوں نے فوراً قبول کر لی. ان کو یہ ڈر ہوا کہ یہ مکر نہ جائے قبول کے. عبد الغفار بھائی گاڑی مجھے دینے کے بعد مکر نہ جائے, انہوں نے وہی فوراً فون کیا کہ عبد الغفار بھائی یہ گاڑی آپ میرے نام بھی کرا دیں آپ پلیز, مکر نہ جائیں. عبد الغفار بھائی نے فون کیا حسن اسکوائر کو جہاں ڈاکومنٹیشن ہوتی تھی, وہاں ان کے جان پہچان والے بیٹھے تھے, کہا بھائی تم وہاں پہنچ جاؤ میں بھی تمہارے نام ہو گیا, بارہ نام وہاں بھی ہو گیا لیکن اسٹیئرنگ نہیں چھوڑ رہے. کاغذات لے کے عبد الستار بھائی آپ کے گھر آ گئے, عبد الغفار بھائی کے گھر آ گئے کہ بھائی یہ گاڑی میرے نام ہے, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ کال ریسیو ہوئی تھی مجھے, یہ ریکارڈ شدہ کال ہے, کاغذات بھی میرے نام. یہ میں اس لیے آسان مثالیں دے رہا ہوں تاکہ یہ مسئلہ آپ کے دماغ میں اچھی طرح گھس جائے بیٹھ جائے. تو وہ عبد الستار بھائی آ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کاغذات بھی میرے نام, آپ اس پہ آپ کے دستخط بھی ہیں, سب کچھ ہو گیا, لہذا یہ گاڑی میری ہے. لیکن غفار بھائی اسٹیج چھوڑنے کے لیے تیار, بولو بھائی نہیں. اب اس دوران غفار بھائی کا انتقال ہو گیا, اللہ نہ کرے, لیکن کراچی میں کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, اسٹیئرنگ پہ بیٹھے بیٹھے آدمی مر جاتا ہے, تو اس میں جو وراثت میں یہ گاڑی کس کو ملے گی, غفار بھائی کے اولاد کو ملے گی, جس کے نام ہے نا ستار بھائی ان کو نہیں ملے گی. نہیں بات سمجھ, اگرچہ گورنمنٹ کے کاغذات میں عدالت سے کیس تو وہ جیت لیں گے کہ بھئی گاڑی ہمارے نام ہے لہذا ہمارے ورثہ کو ملنی چاہیے, لیکن کسی مفتی سے اگر آپ پوچھیں گے تو کہے گا شرعاً کوئی حق نہیں ہے اس پر. یہ گاڑی ابھی تک کس کی ملکیت میں تھی؟ جس کے قبضے میں تھی. سمجھ میں آئی بھائی بات؟ اس سے وراثت کے مسائل پہ بڑا فرق پڑتا ہے. شوہر اگر بیوی کو مکان ہبہ کر رہا ہے، دے رہا ہے، کاغذات میں لکھوانا نہ لکھوانا یہ تو حکومت کے قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ہے، شوہر کو وہ مکان بیوی کو ہینڈ اوور کرنا پڑے گا. اور ہینڈ اوور جو کیا جاتا ہے نا، ہر چیز اسی حساب سے کی جاتی ہے. یہاں ایک ہے تو پیچیدہ سا مسئلہ، لیکن اب چل پڑے ہیں تو اب اس کو نمٹا لیں، ادھورا نہ رہ جائے نا. کیونکہ جب ایک مسئلہ میں ادھورا بیان کرتا ہوں پھر بعد میں لوگوں کے فون بہت آتے ہیں کہ اس کو مکمل تو کریں، یا آپ نے لٹکا کے چھوڑ دیا، ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ یہ ہمارا والا جو مکان ہے، اما کا ہے، ابا کا ہے، چاچا کا ہے، امو کا ہے، خالہ کا ہے، کس کا حق ہے اسے. اس لیے اب موضوع تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو نمٹانا پڑے گا. یہ بات سمجھیں کہ جب کوئی چیز کسی کے قبضے میں دی جاتی ہے، اچھا یہ ہبہ کے ہدیے کے حکام ہیں، بے کے خریداری کے حکام یہ نہیں ہیں. خریداری کے حکام ایک الگ موضوع ہے، اس میں ملکیت کیسے ٹرانسفر ہوتی ہے. ہدیہ دے دیا نا کسی کو، فری میں کوئی چیز دے دی، اس میں قبضہ ضروری ہے. اور قبضے میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، دو چیزوں کا. نمبر ایک، آپ کا تصرف اس پہ سے ختم ہو، اور کامل تصرف حصی طور پر یہ نظر آ رہا ہو کہ اس کے ہاتھ میں معاملہ چلا گیا. جیسے گاڑی کی میں نے مثال دی، آپ اسٹیئرنگ سے اتریں، چابیاں ستار بھائی کو پکڑائیں، اور ستار بھائی چابی سے دروازہ کھول کے اسٹیئرنگ پہ بیٹھ جائیں. اب کہیں گے کہ کس کا قبضہ ہو گیا؟ ستار بھائی. وہ الگ بات ہے، اگلے ہی لمحے آپ دریوان سے کھینچ کے ان کو اتار کے دھکا دیں گے، دوبارہ بیٹھ جائیں. اب اگر آپ مریں گے تو وراثت ستار بھائی کے ورثہ کو ملے گی، کیونکہ ایک دفعہ قبضہ ہو گیا. نہیں، یہ بات سمجھ، ایک دفعہ چاہے ایک سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو، ایک سیکنڈ کے لیے اس کے کنٹرول میں آنی چاہیے چیز، پھر اگر آپ لے لو تو یہ ظالمانہ اور غاصبانہ قبضہ کہلائے گا. اس قبضے کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے قبضہ ہوا ہو، لیکن ضروری ہے. ایک شرط یہ ہو گئی. دوسری شرط یہ کہ جو چیز آپ کسی کے حوالے کر رہے ہیں، وہ اس چیز میں آپ کا اگر سامان پڑا ہوا ہے، ایک موقع دی سامان پڑا ہوا ہے، تو بھی دوسرے کا قبضہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کا سامان اس سے باہر نہ نکلے. اس کی مثال ہے کرائے کا گھر، کرایہ دار اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا. اب ظاہر ہے کرایہ دار خود تو 24 گھنٹے نہیں رہتا نا، تو شریعت کیا کہتی ہے، جب تک اس کا سامان اس گھر میں پڑا ہوا ہے تو چابیاں اگر مالک کے حوالے کر دے تو اس سے قبضہ ٹرانسفر نہیں ہوگا جب تک کہ اپنا سامان باہر نہ نکالے. کیونکہ جب آپ کا سامان وہاں ہے تو اس کا مطلب آپ کا قبضہ ہے، اس کا دوسرے کا قبضہ نہیں ہے. سمجھنے کا آپ کو نہیں سمجھ رہے، جو یہ سبق سمجھے آپ، یہ جو میں پڑھا رہا ہوں بھی آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، بیان نہ سمجھے آپ اس کو، سمجھیں کہ ہمیں قبضے کے احکامات سمجھائے جا رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں تو پڑھائی نہیں جاتی یہ چیز، اسلامیات کی کتابوں میں بھی شریعت کے احکام کے علاوہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے. اسلامیات کی کتابوں میں جو پڑھانے کی چیزیں ہیں نا، جو وہ تو پڑھاتے نہیں، بس وہی دو چار دعائیں، ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ، پڑوسیوں کے دو چار حقوق بیان کر دیے. وہ تو بھائی عیسائی بھی مانتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں کچھ نہ کچھ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. ایسی سادہ تعلیمات اسلام کی جو بالکل آسان، جس کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ویسے ابا اما بھی پڑھا دیتے ہیں بچے کو، پڑھاتے ہیں نا بچوں کو، بیٹا پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے. تو یہی ہماری اسلامیات چلتی ہے. اسلامیات میں فقہ کا، قوانین اور اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے پھر یہ ہمیں بتانا پڑتا ہے. تو جب تک کوئی چیز کسی شے میں آپ کا سامان رکھا ہوا ہے، مثال کے طور پر سوزوکی کیری آپ نے کسی کو دے دی، لیکن اس کیری میں گندم کی بوریاں آپ کی پڑی ہوئی ہیں، تو جب تک آپ اس کو گندم کی بوریاں وہاں سے باہر نہیں نکالیں گے تو وہ اسٹیئرنگ پہ بیٹھ بھی جائے گا تو قبضہ نہیں ہوگا, آپ ہی کا قبضہ سمجھا جائے گا. تو مکان خالی کرنا یعنی مکان کو کسی کے قبضے میں دینے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا سارا سامان نکال کے اس کے حوالے کیا جائے. سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے بھائی؟ آپ کا سامان اگر اس میں پڑا ہوا ہے, سارا فرنیچر, فریج, الماری, استری, ڈنر سیٹ اور ڈبل بیڈ سب کچھ آپ کا پڑا ہوا ہے, تو آپ چابیاں درجنوں تقسیم کر دیں عوام میں, چابیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا. اب مسئلہ سمجھنا آسان ہو گیا انشاءاللہ. شوہر اگر بیوی کو مکان ہبہ کرتا ہے, ہدیہ کرتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شوہر اپنا سامان گھر سے باہر نکالے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ موٹا موٹا جتنا بھی ضروری سامان ہے جو ضروری سمجھا جاتا ہے قبضہ کرنے کے لیے, باہر نکالا. اس کے بعد بیگم صاحبہ کو چابیاں پکڑا اور کہے کہ آج سے یہ گھر تمہارا. بیگم صاحبہ ایک سیکنڈ کے لیے اس گھر میں چلی جائیں, یہ میرا ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ہو گیا بیگم کا. اب آپ اجازت لے لیں کہ بیگم یہ میں نے دیا, لہٰذا یہ سامان اگر اسی گھر میں رکھ دو تو تمہاری بڑی نوازش ہوگی. پھر بے شک لے جائیں گھر کو, ایک سیکنڈ کے لیے بھی حوالے کر دیا تو اس کا قبضہ ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ اگر اس طریقے سے نہیں ہوا تو شوہر ایک کروڑ مرتبہ بھی کہہ دے گا نا بیگم کو گھر دے دیا, شریعت کی نظر میں یہ گھر بیوی کا نہیں ہوگا. البتہ اس ٹینشن سے بچنے کے لیے علماء تدبیر بتاتے ہیں, ہیلا اور تدبیر, کہ بھائی یہ کیا ہے کہ پورا سامان باہر نکالے. پھر محلے والے بھی بولیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا, کوئی جھگڑا ہوا تھا, سامان ٹرک میں لوڈ کیا لیکن مذاکرات کامیاب ہو گئے. اتنی جلدی مذاکرات واپس جا رہے ہو, محلے والے بھی کہیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو اس کے لیے ایک تدبیر ہے, ہیلا ہے. ہیلا یہ ہے کہ پہلے بیگم صاحبہ کو سامان کی ہدیہ دے دے. جب اتنا بڑا بنگلہ ہدیے میں دے رہے تو سامان دیتے ہوئے کیا جان نکل رہی ہے بھائی؟ بیگم یہ سارا سامان بھی آج سے تمہارا, بس میں ہی تمہارا نہیں ہوں باقی سب کچھ تمہارا. ٹھیک ہے, یہ سامان بھی کس کا ہے؟ تمہارا. ٹھیک ہے نا, جب سامان بیگم صاحبہ کا ہو گیا اس کے بعد مکان ہدیے میں دے دے کہ اب یہ مکان بھی تمہارا. تو اب مکان میں اس کا سامان چونکہ رہا ہی نہیں ہے, لہذا اس کا قبضہ بھی اسی لمحے ختم ہو گیا, مکان میں بیگم کا سامان پڑا ہو. تو یہ علماء نے ایک تدبیر بتائی ہے, بیگم کو یا بیگم کیا اولاد یا کوئی بھی ہو, اس کو اگر مکان دینا چاہتے ہیں, گاڑی دینا چاہتے ہیں, دکان دینا چاہتے ہیں, تو جیسے باپ اپنی اولاد کو زندگی میں تارک روڈ کی دو دکانیں دے دی اس نے, یہ میرے فلاں بیٹے کی ہیں, تو بھی میں نے بتایا نہیں ہوں گی زبانی کلامی بولنے سے, چاہے ڈاکومنٹیشن بھی کروا لے اس کی, کاغذات میں نامزدگی بھی کروا لے, پھر بھی نہیں ہوں, اس کے لیے بھی قبضہ ضروری ہے. قبضہ یہ ہے کہ دکان میں جتنا سامان رکھا ہوا ہے یا تو وہ سامان باہر نکالے اور بیٹے کو چابیاں پکڑا کے کہے کہ اس دکان میں اپنا سامان ڈالنا, یا سامان نہیں ڈالتے تو کم از کم ایک دفعہ اس دکان میں چلے جاؤ, یہ قبضہ ہو گیا تمہارا. یا پھر سامان بھی ہدیہ دے اور دکان بھی دے دے, اور دکان دے کے چابیاں پکڑا کے اس سے دستبردار ہو جائے کہ اب یہ تمہارا ہے. پھر ایک دفعہ قبضے کے بعد پھر بے شک بیٹا باپ کے حوالے کر دے کہ ابا آپ ہی چلائیں اس کو, ٹھیک ہے یہ میری ہو گئی دکان لیکن چلائیں آپ اس کو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یاد رکھیے مرنے کے بعد آج کل اتنی پیچیدگیاں کھڑی ہو جاتی ہیں وراثت میں, چونکہ لوگ زندگی میں علماء سے ہدایات نہیں لیتے, اتنی پیچیدگیاں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ کروڑوں کروڑوں کا جو ہے نا کوئی بڑی بڑی مالیت کی رقموں کو لوگ حلال سمجھ کے کھا جاتے ہیں, حالانکہ ان کے لیے وہ حرام ہوتی ہیں, ان کے لیے جائز نہیں ہوتا. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے, اسلام نے, کوئی بھی شخص اگر بیماری کی حالت میں, جس بیماری میں اس کا انتقال ہو جائے, بیماری کی حالت میں اپنے وارثوں کے لیے کوئی تصرف کرتا ہے تو وہ کلدم ہے. ایک آدمی بیمار ہو گیا اور اس نے کہا کہ یہ جو فلاں دکان ہے نا میری, یہ میرے فلاں بیٹے کو دے دینا. تو شریعت کہتی ہے اب نہیں دے سکتے کیونکہ اب موت قریب ہے, تو وارثوں کو شریعت کے مطابق تقسیم سے بچانے کے لیے اللہ نے تو حصے متعین کر دیے نا, فلاں کو فلاں ملے گا فلاں کو, تو اب کسی کو اپنی طرف سے زیادہ دے رہے ہو کسی کو اپنی طرف سے کم دے رہے ہو, لہذا اس بیماری میں والد کا یہ تصرف کلدم ہے, شریعت اس کو نہیں مانتی. جس نے دینا دلانا ہے صحت کی حالت میں دے دے, بیماری کی حالت میں کلدم ہوگا یہ تصرف. یاد رکھیے مالی معاملات میں ہیرا پھیری یہ بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. لوگ نماز چھوڑنے کو تو گناہ سمجھتے ہیں, روزہ چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں, مال ایک دوسرے کا ناحق کھانا اس کو گناہ نہیں سمجھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے, ایک آدمی نیک اعمال کرتا رہتا ہے لیکن موت کے وقت باطل وصیت کر کے مر جاتا ہے, وہ جس سے جہنم میں چلا جاتا ہے. کچھ دن پہلے ایک کیس آیا سامنے, کہنے لگے والد صاحب نے مرنے سے دو دن پہلے کہا تھا کہ جیسے جیسے میں بتا رہا ہوں میری وراثت کو اس طرح تقسیم کرنا, کسی مولوی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. مولوی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کا مطلب یہ کہ شریعت کیا کہتی ہے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کی اولاد میرے پاس آئی, میں نے کہا کہ والد صاحب نے جو کچھ کہا جس بیٹے کے لیے جو وصیت کی اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ جو انجام آپ کے والد کا ہوا وہ آپ کا بھی انجام ہوگا. انہوں نے تو مرنے سے پہلے ایک حرام کام کر کے, بلکہ ایسا جیسے زبان سے کفر نکال کے, کیونکہ شریعت کو درمیان میں انوالو نہ کر دینا, کر میں جیسے کہہ رہا ہوں ویسے ہوگا. تو مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ انسان اعمال کرتا ہے لیکن موت سے پہلے ایک بڑا گناہ کر کے, مالی وصیت میں گڑبڑ کر کے جہنم کی نظر ہو جاتی. ان سے میں نے ایک بات کی کہ آپ اپنے والد کے لیے خوب استغفار کریں تاکہ اللہ ان کے اس جرم کو معاف کرے, خوب ان کے لیے روئیں اللہ کے سامنے, اور دوسری بات کریں وہ جو شریعت کہتی ہے. شریعت نے جو وراثت کی تقسیم بتائی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے ہر قوم میں میت کے احکام ہوتے ہیں, ہر قوم میں شادی بیاہ کے یا بچوں کی پیدائش پہ کچھ رسومات ہوتی ہیں, تو جیسے دنیا کی ہر قوم نے یہ رسومات دی ہیں تو اسلام نے بھی ہمیں کچھ تعلیمات, اسلام رسومات نہیں بتاتا تعلیمات دیتا ہے. اسلام یہ بتا دیتا ہے یہ کام غلط ہے نہیں کرنے کا, یہ کام کرنے کا ہے, یہ نہیں کرو یہ کام کرو. تو اسی پہ دو تین ہفتوں سے بیان چل رہا ہے میت مرنے کے بعد کیا کام کرنے کا ہے اور کیا کام نہ کرنے کا. اس پہ پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو شریعت نے دو بہت اہم کام بتائے ہیں میت کے لیے, اس کو مختصر دوہرا دیتا ہوں. نمبر ایک, اس کے لیے کثرت سے دعا. نمبر دو, اس کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک. باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ میں آپ سے اس لیے ملتا ہوں کہ آپ میرے والد محترم کے دوست ہیں, یہ بتایا جائے جتلایا جائے, یہ والد کو یا والدہ کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے. اور اس میں بہت سارے احکام تھے غسل سے متعلق, خوشبو سے متعلق. ان میں ایک گڑبڑ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ میت کو جب غسل دیا جاتا ہے پردے کا خیال نہیں کرتے بالکل بھی, یہ بہت بڑی بے شرمی کی بات ہے. شریعت میں حرام بھی ہے اور میت کے تقدس کی مخالفت بھی, کم از کم آخری وقت میں اس کا اتنا احترام کیا جائے کہ اس کے پردے کا مکمل خیال کیا. بارہا میتوں میں مشاہدہ ہوا ہے کہ میت کو جب غسل دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا سطر کھلا ہوا ہوتا ہے, ناف سے لے کے گھٹنے تک اس کا چھپانا فرض ہے اور اس حصے کا کھولنا گناہ کبیرہ ہے, زندہ کے لیے بھی میت کے لیے بھی. اور جو لوگ بہت خیال کرتے ہیں چادر کا کہ میت پہ چادر رہے, تو وہ چادر گیلی ہو کے جسم پہ چپک جاتی ہے جس سے سطر چادر کے اندر سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, یہ بھی بڑی بے شرمی کی بات ہے.
میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ دعا مانگی اور دعا مانگنے میں رو پڑے. کہا اللہ میرے مرنے کے بعد میری میت نالائقوں کے حوالے نہ کرنا. اور فرمانے لگے اللہ تو جانتا ہے کہ میری طبیعت میں اتنی حیا ہے کہ میں نے قمیض بھی آج تک کسی کے سامنے نہیں اتاری. ایسا نہ ہو میرے مرنے کے بعد یہ نالائق لوگ غسل دیتے ہوئے پردے کا خیال نہ کریں. بعض لوگوں کی طبیعت میں بہت حیا ہوتی ہے, اور اگر حیا بالفرض نہیں بھی ہے تو ہمیں تو حکم ہے کہ اس کے ساتھ حیا والا معاملہ کریں. مرنے کے بعد میت زندوں سے بھی زیادہ لائق تعظیم ہے شریعت کی نظر میں, بے اکرامی نہیں ہے اس کی. لوگ یہ سمجھتے ہیں اب تو یہ مر گئے اب کیا ہے, اس کا خوب خیال کیا کریں. جب کوئی غسل دے رہا ہو میت کو یا آپ خود دے رہے ہوں تو اس کو بتائیں کوئی اتنی موٹی چادر ہو, خاص طور پہ ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ اس حصے کا چھپانا فرض ہے. گیلی چادر اگر جسم سے لگ جاتی ہے تو کھال چھلکنے لگتی ہے, یہ گناہ ہے, جائز نہیں ہے, میت کی بے اکرامی. دوسری بات, ایک گڑبڑ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ قبر میں جب میت کو دفنایا جاتا ہے تو چت لٹا کے اس کا چہرہ صرف قبلے کی طرف کر دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا صرف چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے, یہ پورا سینہ قبلے کی طرف ہوتا ہے. بتائیے آپ کسی کی طرف متوجہ ہیں, اس کا پتہ انسان کے سینے سے چلتا ہے. آپ کا رخ کس طرف ہے اس کا پتہ چہرے سے نہیں بلکہ سینے سے پتہ چلتا ہے. آپ کا رخ مشرق کی طرف ہے, آپ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں مغرب کی طرف, سینہ کس طرف ہے مشرق, تو لوگ کیا کہیں گے اس کا رخ مشرق کی طرف ہے مگر دیکھ مغرب کی طرف رہا ہے. رخ کا پتہ انسان کے سینے سے چلتا ہے. تو شریعت میں حکم ہے میت کو قبلہ رخ دفنایا جائے. تو قبلہ رخ کا مطلب کیا, میت کا سینہ قبلے کی طرف ہو. شریعت میں حکم ہے ہم قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھیں, تو کیا مطلب ہمارا سینہ قبلے کی طرف. اگر نماز میں کوئی دائیں یا بائیں دیکھے نماز نہیں ٹوٹے گی, اس کی مکروہ عمل ہے مگر نماز نہیں ٹوٹے گی, مگر دیکھ قبلے کی طرف رہے سینہ موڑ لے قبلے سے نماز ٹوٹ جائے گی اس کی. عام طور پہ میت کو چت لٹایا جاتا ہے اور اس کے چہرے کو قبلے کی طرف موڑ دیا جاتا ہے, یہ درست نہیں. میت کو مکمل کروٹ کے بل لٹانا چاہیے تاکہ مکمل اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے. ویسے بھی اب قیامت تک اس نے اسی میں پڑے رہنا ہے, تو کم از کم ظاہری طور پر ایک کام ایسا کیا جائے کہ وہ بزبان حال یہ کہہ رہا ہو فرشتوں کو اور اپنے رب کو کہ اللہ میں اسلام پہ مرا ہوں, تبھی میں قیامت تک قبلہ رخ ہی لیٹا رہوں گا, مجھ سے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا, اب یہی عمل ہو رہا ہے. دوسری گڑبڑی کیا ہوتی ہے, عورت کو جب دفنایا جائے تو کھلے عام دفنانے کی اجازت نہیں ہے, قبر پہ پردہ گرایا جائے, چاہے وہ عورت بے پردہ ہو یا با پردہ ہو. دنیا میں تو جو اس نے کیا بے پردگی وہ اپنا جرم ہے نا, اس کا مرنے کے بعد تو وہ ہمارے ہاتھوں میں, اب ہم یہ تھوڑی کہ اس کی پردہ دری کریں. یہ بھی بڑی بے شرمی کی بات ہے, عورتوں کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے, سب کھڑے ہوتے ہیں, کوئی پردے کا انتظام نہیں ہے. خاص طور پر جو پردے دار حیا والی عورت ہے اس کے لیے تو یہ بہت ہی ایک برا عمل ہوتا ہے اس کے لیے. ایسی صورت میں جنازے کی چارپائی رکھنے کے بعد قبر پہ کوئی چادر ڈالنی چاہیے, بڑی چادر آج کل آتی ہیں بنی ہوئی چادریں, اور صرف میت کے جو محرم ہیں بیٹا ہو گیا باپ ہو گیا یہ جو قریبی رشتے ہیں یہ لوگ قبر میں میت کو اتاریں. جیسے زندگی میں ان کے لیے دیکھنا جائز تھا تو مرنے کے بعد بھی جائز ہے. عام پبلک کے سامنے عورت کے جسم کی, بے شک وہ ٹھکاوا جسم ہو, اس کی نمائش نہ کی جائے, یہ غلط ہے. اور ایک اور گڑبڑ جو تجہیز و تکفین کے احکامات میں عام طور پہ لوگ کرتے ہیں, جی شوہر جو ہے نا اپنی زوجہ کو دیکھ سکتا ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, البتہ غسل نہیں دے سکتا اس کو, مرنے کے بعد شوہر اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اصل میں اس لیے مسئلہ مشہور ہو گیا کہ مرتے ہی بیوی اگر مر جائے تو نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے، تو اب لوگ کہتے ہیں نکاح چونکہ ٹوٹ گیا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتا، تو چہرہ دیکھنا یہ کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے وہ کوئی فتنہ نہیں ہے اور غیر مردہ عورت ہے۔ اور دوسرا ایک قریبی تعلق رہا ہے طویل زمانے تک، اس کو بالکل ہی بیچارے کو ایسا کر دینا کہ وہ دیکھے ہی نہیں، تو اس میں ظاہر ہے اس کو بھی بہرحال جائز ہے۔ یہ تفصیلات اگلے شمارے میں انشاءاللہ، ساری تفصیلات اسی شمارے میں پوری ہیں۔ البتہ غسل نہیں دے سکتا وہ، جی لحد میں اگر کوئی اور اتارنے والا نہیں ہے تو اتار، ورنہ بہتر یہ کہ بیٹا یا بھائی جو محرم ہے وہ اتارے، نہ شوہر نہ اتارے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ ایک آدمی کی بیوی مر گئی نا، وہ جیسے ہی گھر آیا ہے تو بہت زور کے بادل کڑکنے لگے، بجلی چمکی تو دروازہ کھلنے لگا، لگتا ہے پہنچ گئی ہے، وہاں جا کے بھی کڑک رہی ہے۔ ایک گڑبڑ یہ بھی ہوتی ہے دفنانے کے بعد، ایک تو سب سے بڑی گڑبڑ جو بہت ہی بڑی بدعت ہے، قبریں سنت کے مطابق نہیں، قبریں صرف سعودی عرب میں سنت کے مطابق ہوتی ہیں جو ہماری معلومات ہے، باقی سب ایسے حساب کتاب چل رہا ہے۔ آپ قبرستان جاؤ ایک وحشت ہوتی ہے، وحشت، اتنی چوڑی چوڑی قبریں، میت کا وزن 50 کلو نہیں ہوگا مگر قبر ایسی جیسے یہاں پر پتہ نہیں بولو پہلوان دفن کیا ہے، لمبی بھی اور اتنی اتنی چوڑی بھی قبریں اور اونچی بھی، اور پھر اس میں اینٹوں سے چنائی اور سیمنٹ اور گارے۔ قبرستان کو تو کم از کم سادہ رکھا جائے، یہاں تو کم از کم انسان سادگی اظہار کرے۔ قبرستان جانے سے کسی زمانے میں اللہ کی یاد تازہ ہوتی تھی، دیکھو یہ مٹی ہے اسی میں ہو گئے تحلیل، اب قبرستان جاؤ تو یہ کسی بہترین خوبصورت ٹائل ہے، یار یہ میں نے اپنے واش روم میں یہ والی ٹائلیں کیوں نہیں لگی، وہاں جا کے جو باتیں ہوئی ہیں نا وہی ہوئی، پھر جا کے یار یہ ٹائلیں کہاں سے ہول سیل ریٹ پہ بتایا اس کا ذرا کیا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، خطاطی ایسی خوبصورت، یار میں نے دکان پہ جو سائن بورڈ لگایا اس میں تو یہ خطاطی نہیں، اس میں تو پیپسی کا اشتہار ایسی عام بندے سے لکھوا لیا میں نے، تو چھوڑ دینا چاہیے۔ میت کے لیے جو کام ہے وہ اس کے لیے دعائیں کریں بعد، اور اپنے اعزاء و اقارب کی قبر پہ حاضری دینا بھی ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قبر پہ چلا بھی جائے انسان، والدین کی قبر ہے وہاں جا کے دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے، یہ کام تو ٹھیک ہے، اس پہ پھول چڑھانا اور پھر اس پہ جناب چادریں چڑھانا، اس پہ ٹائلیں لگانا، بدعتی لوگوں پر افسوس نہیں ہوتا، وہ تو کرتے ہیں، یہ ہمیں تو افسوس ان پر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بدعتی نہیں ہیں، ان پہ افسوس ہوتا بہت۔ نہیں تو مجھ سے آگے پوچھتے ہیں حضرت چاروں طرف بس اینٹیں لگا دیں کیا؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بعض لوگ مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں، یعنی مزاج ان کا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کریں، تھوڑا سا یونیک قسم کا کام ہونا چاہیے، تو ان کو سب چیزیں بھی چھڑوا دو نا، آخر میں چار دیواری کی چھوٹی سی اینٹیں لگانے میں کیا جا رہا ہے بھائی؟ کیا کرو گے؟ کیا اینٹیں لگا کے کیا قبضہ کرو گے؟ پلاٹ کے گرد اینٹیں لگائی جاتی ہیں تاکہ کوئی اس پہ قبضہ نہ کر لیں، تو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں وہ ایسا نہ ہو جائے تو ویسا نہ ہو جائے، تو بھائی صحابہ کرام کی قبریں دیکھو آج سعودی عرب میں جا کے، ایسی سادہ قبریں، نہ کوئی اینٹ لگی ہوئی ہے نہ کوئی، اور درخت بھی لگاتے ہیں قبروں میں، یہ بھی عجیب بات ہے۔ اچھا وہ یہ بات بھی آ گئی، دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہ قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ کو نے فرمایا کہ ان دو قبروں والوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، یہ حدیث تو صحیح ہے بالکل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری شاخ اس پہ گاڑ دی۔ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا جب تک یہ شاخ ہری رہے گی اللہ کی سے امید ہے کہ ان پر عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ تو یہاں سے لوگوں نے نیم کے درخت نکالے ہیں، قبرستان پہ کیا لگایا جائے؟ نیم کا درخت، جس کے سوکھنے کا 50 سال میں کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا وہ تو ایک نبی نے ہری شاخ لگائی تھی وہ ایک مہینے میں سوکھ جائے گی، یہ نیم کا درخت ہے، ایک تو زمین کی ساری کڑواہٹ بھی جذب کر لے گا، دوسری بات کیا یہ اتنی جلدی سوکھنے والا نہیں۔ تو یہ خامخا کی بنائی ہوئی اپنی لاجک. دیکھو وہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالی نے آپ کو وحی کی کہ آپ سوکھی ٹہنی سبز ٹہنی رکھتے ہیں, جب تک یہ ٹہنی خشک نہیں ہوتی ان کو عذاب کم ہو جائے گا, یہ ختم ہو جائے گا. یہ نبی کی خاصیت ہے. اس کی دلیل یہ کہ کسی صحابی نے یہ عمل نہیں کیا. اگر یہ سنت ہوتی تو صحابہ ضرور کرتے. کسی بھی صحابی سے سنے گی کسی قبر نے کوئی شاخ گاڑی ہو, اب قبر اس پکنک پوائنٹ بنتے جا رہے ہیں, اتنی گرینری اس میں اور اتنا ہرا بھرا کہ وہ جو ایک منظر تھا آخرت کا, وہاں جا کے آخرت کی یاد تازہ ہو, ایک دہشت ہوتی تھی قبرستان جا کے, اور یہ ڈر لگتا تھا کہ ایک دن ہم نے بھی یہاں آنا ہے, لہٰذا کوئی تھوڑے سے صحیح ہو جاؤ بھائی. کہہ رہے ہیں اتنا اچھا موسم ہے, ایسے نیم کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں, اچھا ہے وہاں تو لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے, ہم بھی آ گئے تو کیا جا رہے ہیں. بہرحال قبرستان میں درخت لگانا جائز ہے, میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا. کوئی اگر اس نیت سے درخت لگاتا ہے کہ جو قبر میں کوئی زیارت کرنے کے لیے جیسے کوئی قبرستان آتے ہیں لوگ, یا دعا وغیرہ, دعا مانگنے کے لیے قبرستان جانے کی ضرورت نہیں, وہ گھر میں بھی دعا اللہ مردے کے لیے قبول کر لیتے ہیں. ویسے ہی قبرستان گئے اور پھر وہاں جا کے دعا مانگنے کا خیال آیا تو ٹھیک ہے, قبر پہ چلے گئے تو وہاں جا کے کچھ فضول باتوں سے بہتر انسان اپنے مرحومین کے لیے دعا کر لے. تو اس نیت سے کسی نے لگا دیا کہ ذرا ٹھنڈی چھاؤں مل جائے گی تو جائز ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اس کو سنت نہ سمجھے, اور یہ نہ سمجھے کہ اس سے میت کو قبر میں عذاب میں تخفیف ہوگی, یہ نہ سمجھے. اس سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ البتہ قبر پہ نام لکھنا اس کی گنجائش ہے حدیث میں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ لکھنے سے منع کیا ہے, اس حدیث کی بنیاد پہ علماء کہتے ہیں کچھ بھی لکھنا جائز نہیں ہے, لیکن حضرت عثمان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی لگانے کی اجازت دی تھی تاکہ پتہ چل جائے کہ عثمان ابن مسعود کی قبر ہے. اس سے علماء نے استدلال کیا قبر پہ کوئی ایسی نشانی یا چھوٹا موٹا نام لکھ دیا جائے جس سے انسان بھولے نہیں تو یہ جائز ہے, لیکن وہ بھی تھوڑا بہت لکھے. آج کل تو پورا شجرہ نسب لکھا جاتا ہے, پیدائش انتقال کی اسلامی تاریخ انگریزی تاریخ, پیدائش کی اسلامی انگریزی, اور پھر وہ پورا جو ہے نا شعر و شاعری اس پہ لکھی ہوتی ہے میت کے فضائل میں, اور اب شاید تھوڑے دنوں میں یہ بھی آ جائے گا کہ کیوں انتقال ہوا ان کا, بیماری کا سبب کیا چیز بنی تھی, تو پورا جو ہے نا ایک خط و کتابت کے اس میں جوہر دکھائے ہوئے ہوتے ہیں. یہ سب مبارک آ رہی ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے انسان. کلمہ لکھ دیتے ہیں تو بہت ہی بے حرمتی ہے, کتے بھی قبروں کے قبرستانوں میں جاتے ہیں, گدے بھی گھومتے ہیں, اور لوگ بھی بعض دفعہ قبروں کو رونتے ہوئے گزرتے ہیں, تو اس پہ اللہ کا نام لکھنا قبر پہ یا کلمہ لکھنا یہ تو بہت بڑی بے حرمتی ہے قبرستان کی, اس اللہ کے کلام کی اور اس کلمے کی بہت بے حرمتی ہے, بالکل جائز نہیں ہے, اس کی قطعا اجازت نہیں ہے. لیکن افسوس اس پر ہوتا ہے جتنا مرضی کہتے رہو کرتے پھر وہی ہے جو چلتا آ رہا ہے باپ وجہ سے, یہ بڑا افسوس کی بات ہے. کیونکہ میں دیکھتا ہوں بیان میں جو لوگ بیٹھ رہے ہیں ان کے یہاں کوئی میت ہوتی ہے, سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک زمانے میں یہ تیجے چالیسویں کے خلاف اتنا بولا اسی مسجد میں, اتنا مذاق اڑایا کہ تیجے کی بوٹیاں کھاتے ہیں میت کے مرنے پر, مرغے بول رہے ہوتے ہیں, اتنا مذاق اڑایا. ایک صاحب پابندی سے بیٹھ رہے تھے, ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو اسی حساب سے دے گئے آئیں جس طرح سے باقی لوگوں کے تیسرے دن دے گئے آ رہی ہیں چل رہے ہیں, لیکن اتنی کہ انہوں نے مجھے دعوت نہیں دی, ان کو پتا تھا یہ پھٹ جائے گا, یہ غنیمت ہو گئی. لیکن کیا سارے وہی کام. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے بڑھیا کا واقعہ لکھا ہے, فرمایا بڑھیا میرے بیان میں آتی تھی, بوڑھی عورت بدعت کے خلاف ہو گئی تو مرنے سے پہلے اس نے وصیت لکھی کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد نہ تیجا ہوگا نہ چالیسواں ہوگا, اگر کسی نے کیا تو قیامت کے دن میں اس سے بری ہوں. تو اگر فرمایا کرتے تھے دیکھو ایک بوڑھی عورت پہ اللہ نے کتنا اثر کیا, وہ خود نہیں کر رہی لیکن اسے ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد اگر کسی نے کیا تو یہ میرے کھاتے میں نہ ڈال دیا جائے کہ قیامت کے دن, اس لیے وصیت کر کے جا رہی ہے. تو آپ اور مجھے بھی ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم وصیت کر لیں. حضرت مولانا اشرف علی خان کی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مریدین کتنے نیک کتنے پرہیزگار, اس کے باوجود حضرت مولانا اشرف علی خان کی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وصیت لکھوائی کہ میرے مرنے کے بعد نہ تیجا ہوگا نہ چالیسواں ہوگا, یہاں تک فرمایا کہ قرآن خوانی بھی نہیں ہوگی، جس نے ایصال ثواب کرنا ہے جہاں ہے وہیں بیٹھے بیٹھے قرآن کی تلاوت کر کے ثواب کی نیت کر لیں، اس کے لیے بھی اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں قرآن پڑھنے کا خدا نخواستہ مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ سارے ثواب کے بارے میں لوگوں کے نظریے، جب تک تمبو نہیں لگے گا دیگے نہیں آئیں گے، بیٹھ کے سارے مل کے نہیں پڑھیں گے تو ثواب نہیں پہنچے گا۔ کسی بھی نیکی کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے، اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے، اللہ اس کا ثواب کبھی بھی کہیں بھی کی جا سکتی ہے۔ اور پھر قرآن خوانی میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مدرسے کے طلبہ کو بلایا جاتا ہے، ایک ان کو ہدف دیا جاتا ہے، یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے آپ نے۔ ان کو پتا ہوتا ہے، پہلے سے بچے باتیں کرتے ہیں، کھانے میں کیا ہوگا، باقاعدہ یہ ڈیلنگ ہوتی ہے۔ قورمہ نہیں، وہ تو کل والی میں تھا، یہ ہوتا ہے باقاعدہ، آپ سمجھنے سے تو مذاق کر رہا ہوں، ہوتا ہے۔ بریانی، ایک دیگ میں گوشت کتنے کلو ڈالا ہے؟ اتنے کلو نہیں بھائی، بچے ہیں، ایسی تھوڑی کہ زکات فنڈ سے تھوڑی کھلا رہے ہو۔ یہ چل رہا ہے آج کل قرآن خوان، اگر وہ گوشت گوشت بھی ہو حساب سے پھر ٹھیک۔ پھر بچے جب جاتے ہیں، بچے تو بچے ہیں، انہیں کسی مردے سے کیا تعلق، مرا جائے جنت میں جائے جہنم میں باہر میں جائے، انہیں اس سے کیا، انہیں تو پتا ہے ہمارے استاد محترم نے ہم کو بھیجا ہے، ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی جب پوری کی جاتی ہے تو پھر ڈیوٹی کے طریقے سے کی جاتی ہے۔ لہذا وہ وہاں جا کے پھر جو پڑھتے ہیں، تو کبھی آپ کو دیکھ کے تو ایک دم صحیح صحیح الحمدللہ کی پوری تجوید سے شروع کر دیں گے نا، آپ چپکے سے کوئی ریکارڈر چھوڑ کے چلے جائیں اور خود غائب ہو جائیں وہاں سے، پھر دیکھیں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ۔ یعلمون تعلمون کے سوا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یعلمون آخری حرف، کیونکہ اس کے بعد تعلمون، یعقلون تعقلون، اور توجہ ساری کہاں لگی ہوتی ہے، کھانے کی طرف۔ یہ طریقہ مناسب نہیں، البتہ اچھا خیر یہ پھر الگ موضوع شروع ہو جائے گا، تو میں جلیلی میت کے احکامات کی تفصیل بیان کر دوں۔ تو مرنے کے بعد جو ہے نا، دفنانے کے بعد عورت میں پردے کا خیال کرنا چاہیے، مرد کا ستر نہیں کھلنا چاہیے جب غسل دیا جا رہا ہے اس کو، اور دائیں کروٹ پہ لٹانا چاہیے اس کو۔ اس کے بعد دفن کرنے کے بعد قبر کو ایک بالش سے زیادہ اونچا نہ بنایا جائے، ہمارے ہاں قبروں پہ بھی مٹی بھی اگر ڈالتے ہیں تو بہت اونچی بنا دیتے ہیں اس کو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو آپ نے جو شروع میں احکامات دیے نا، شروع شروع میں، ان میں حکم یہ بھی کہ اے علی جاؤ قبرستان میں دیکھو، کوئی قبر ایک بالش سے اونچی اگر ہے تو اسے گرا۔ بالکل شروع شروع میں آپ علیہ السلام نے احکامات دیے، اسلام کے ابتدائی احکامات میں سے ہے کہ قبروں کو ایک بالش سے زیادہ اونچا نہ بنایا جائے، اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے۔ ایک بہت بڑی بدعت جو آج کل مشاہدے میں آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب لوگ اپنے کسی قریبی عزیز کو دفناتے ہیں تو سارا کام گوڑ کر کے کندھے پہ ڈال دیتے ہیں۔ مجھے تو اس عمل سے بڑی حیا آتی ہے، آپ کے والد ہیں، والدہ ہیں، بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، اس کو دفنا رہے ہو، آخری خدمت تو کر لو۔ مٹی میں ہاتھ لگاتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی کہ کپڑے میلے نہ ہو جائیں۔ میں نے دیکھا ہے یہاں شہروں میں کہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، سارا کام کیا کر رہا ہے، گورکھن، کہ بھائی پیسے اپنے گورکھن کو دیے تو یہ کرے گا، یہ ڈالے گا مٹی، یہ قبر کو برابر کرے گا۔ یہ بڑی بے مروتی کی بات ہے، کپڑے میلے کر کے قبر میں اتر جائیں اور اپنے ہاتھوں سے، گارے سے، مٹی سے، کیچڑ سے بنا کے اس کو لپائی پوتائی اپنے ہاتھوں سے کریں۔ یہ آخری خدمت ہے، آخری غسل کے بعد یہ آخری خدمت ہے جو اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے میت کی خدمت کرنے کی، جسمانی خدمت، اس کے بعد تو صرف دعائیں ہیں، روحانی خدمت ہے۔ اس پہ شرم آ رہی ہوتی ہے میرے ہاتھ کے کیچڑ میں لگ جائے، کس قدر افسوس کی بات ہے، ایسے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ۔ بھائی جھکے اس کے ہاتھ سے گیتی فورا، لوگ بولے ٹھیک ہے تم نے قبر بنا دی، چونکہ ہم یہ بنا نہیں سکتے تھے ورنہ یہ کام بھی ہم ہی کر لیتے۔ ایک تدبیر سے بنتی ہے کھدائی، ایک تدبیر سے ہوتی ہے، ہر آدمی نہیں کھود سکتا اس طرح سے، اس لیے یہ کام ہم نے تم سے کر لیا، تمہیں پیسے مل جائیں گے، اب تم سائڈ پہ ہٹ جاؤ، ہماری میت ہے، ہمیں یہ کام کرنے دو۔ کیا جا رہا ہے میرے بھائی، اگر گارے میں آپ پانی ڈال کے کیچڑ بنا کے تھوڑا سا لگا دیں گے، اینٹوں کو بھر دیں گے، تو کیا جا رہا ہے اس میں، یہ تکبر ہے کہ اس موقع پر بھی انسان اپنے باپ کی میت کو قبر میں اتار رہا ہے اور کیچڑ کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہ ہو. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں, کیچڑ سے لگ جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے, کسی اور کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. بس ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آج کل لوگ آ جاتے ہیں, وہ تین دفعہ مٹی پھینکنے کے لیے. گولڈن بھی کہتے ہیں ہاں بھائی, جس نے مٹی ڈال کے شہیدوں میں نام لکھوانا ہے, انگلی کٹا کے جس نے شہیدوں میں نام لکھوانا ہے تاکہ بعد میں کہہ سکے کہ میں نے بھی مٹی ڈالی تھی, وہ تین مٹھیاں مٹی ڈال کے بھروائے گا اپنی ٹائی اور پتلون کو بچاتے ہوئے, یوں دور سے یوں اٹھائی یوں کر کے یوں پھینک دی. سمجھ میں آ رہی ہے نا, یہ ہو رہا ہے آج کل حساب کتاب. غیر مسلم یہ کام کریں تو افسوس نہیں ہے, کم از کم مسلمان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. خدمت کریں بڑھ چڑھ کے. آپ کا مسلمان بھائی دنیا سے گیا ہے, مسلمان بھائی, اور اگر مسلمان کے اس علاوہ باپ بیٹے یا بھائی سگے بھائی کا رشتہ ہو تو اور مقدس رشتہ ہے. تو امید ہے انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہو, عزم کرتے ہیں نہیں کرتے بھائی. اور دیکھو اس موقع پر علماء یہ دعا بتاتے ہیں کہ پہلی مٹی ڈالو, منہا خلقنا کو وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. یہ قرآن کے الفاظ ہیں, اس موقع پر مٹی ڈالتے ہوئے ان الفاظ کا کہنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے, لیکن ان الفاظ سے انسان کو عبرت بہت ہوتی ہے. اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے, مگر مٹی ڈالتے ہوئے الفاظ اس نیت سے کہنے چاہیے کہ اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے الفاظ بڑے جاندار ہیں. قرآن میں ہے منہا خلقناکم, اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا, وفیہا نعیدکم, اسی مٹی میں تحلیل کر دیتے ہیں, ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اور دوبارہ پھر اسی مٹی سے بنا کے کھڑا کر دیں گے ہم تمہیں. تو دو قدرت کے مشاہدے ہم نے دیکھ لیے, اس مٹی سے بنانا عقل نہیں مانتی لیکن مان لیا کیونکہ اللہ نے دکھا دیا کر کے, پھر اسی مٹی میں تحلیل کر دینا عقل نہیں مانتی مگر کیوں مان رہی ہے, اللہ نے دکھا دیا. اللہ کہتے ہیں ایک چیز رہ گئی ہے, تمہاری عقل نہیں مانتی نہ تم نے دیکھا ہے مگر ہمارے کہنے سے وہ مان لو, کیونکہ ہماری قدرت کے دو نمونے تم دیکھ چکے ہو, تیسرے کو بغیر دیکھے ہی مان لاؤ. عقل مانتی اس مٹی سے کیسے انسان بن گیا, عقل مانتی پھر یہ عبدالستار چودھری, عبدالستار چودھری, عبدالغفار کرنل فلاں, بریگیڈیئر فلاں, یہ کیسے مٹی میں دوبارہ تحلیل ہو جاتے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے مان رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں تم نے اللہ کی قدرت کے دو تصرفات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے, ایک اور ہے جو تمہیں قیامت کے دن دکھائے گا, وہ کیا ہے, اسی مٹی سے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کروں گا اور حساب کتاب لوں گا تم سے. تو اس وقت اس موقع پر انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے یہ الفاظ پڑھنے سے, مٹی پھینکتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے منہا خلقناکم, اللہ تو نے سچ کہا کہ تم نے اسی مٹی سے بنایا, وفیہا نعیدکم, اللہ تو نے سچ کہا کہ اسی میں تحلیل کر دوں گا میں دوبارہ. کتنا ہم نے میت کو بچانے کی کوشش کی, ہاسپٹل میں کتنا پیسہ خرچ کیا, دعائیں تعویذ اور سب کچھ کر لیا, لیکن موت کے پنجے گڑے اور موت کے پنجوں نے اس کو قبر میں اتار کے چھوڑا, مٹی کر کے چھوڑا. ہم عاجز آ گئے, اللہ تیری قدرت برحق ہے, ہم کمزور ہیں, فیہا نعیدکم, اسی میں ہم نے تمہیں لوٹا دیا. اب اللہ تیسرا جملے پر ایمان لاتے ہیں, وہ کیا ہے, ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اسی قبر سے ایک دن تو اس میت کو دوبارہ کھڑا کرے گا. میت جنازے کے ساتھ چلنا اور اس کو دفنانا, یہ وہ مواقع ہیں جہاں انسان کو دنیا کی حقیقت نظر آتی ہے, اسے پتہ چلتا ہے کہ اصل ٹھکانہ یہ ہے. کسی ملک کا ویزا نہ ملے, قبرستان کا ویزا پہلے سے ایشو ہو چکا ہے, لیکن افسوس اس پر ہے کہ آج قبرستان جاتے ہوئے دفناتے ہوئے بھی دنیا کی باتیں ہوتی ہیں اور دیکھ رہے ہیں, مشاہدہ کر رہے ہیں, میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا. جا رہے ہوں گے, چند ایک آدمیوں نے تو کندھا دیا ہوگا, باقی اور بھائی کیسا چل رہا ہے حساب کتاب, تیرا بزنس کیسا چل رہا ہے, کاروبار کیسا چل رہا ہے. اسلاف کے زمانے میں اگر قبرستان جاتے ہوئے کوئی دنیا کی بات کرتا, بہت سخت غضبناک ہوتے تھے اس کے اوپر کہ تیرا دل اتنا سخت ہے ابھی بھی تو خبر کو یاد نہیں کر رہا, بھی سوچ کے ایک دن تیری بھی چارپائی اس طرح اٹھی بھی ہوگی اور تو بھی لیٹا ہوگا اور چار آدمیوں نے کندھا تجھے بھی دیا ہوا ہوگا, چھوڑ جائے گا یہ ساری چیزیں یہیں پر, مگر خیال نہیں. افسوس کی بات ہے کسی دولت مند آدمی کو بہترین گاڑی میں گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں رال ٹپکتی ہے یار میرے پاس بھی ہوتی، مگر کسی کے جنازے کی چارپائی اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں خیال نہیں ہوتا کہ میں بھی ایسا ہوں گا، پھر خیال نہیں ہوتا کہ کل میرا بھی جنازہ ہوگا، اور دفنا کے وقت بھی انسان کو آخرت کی جائے وہاں دیکھا دفنا رہے ہوتے ہیں کل لوگ قبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں دفن بنا رہے ایک صاحب سے جگا لیا، اب باتیں کیا ہو رہی ہیں قبر پر، میں چھوٹا بچہ تھا اس وقت میں چھوڑا بس ہوتا تھا، جن کا انتقال ہوا ان کی عمر 65-66 سال ہو گئی، پاکستان میں جو اوسط عمر ہے وہ 53 یا 54 سال ہے، جو اوسط عمر ہے نا مرنے کی 53-54 جو جس نے کراس کر لیا تو سمجھو گے وہ زیادہ اچھی خوراکیں کھائی ہوئی ہیں اس نے، ورنہ یہاں تک مر جاتے ہیں تو ریشو ہے، اور حدیث میں آتا ہے میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، کیا مطلب میری امت میں اکثریت 60-70 کے درمیان میں مر جائیں گے، 70 کو بہت ہی کم کراس کریں گے، لیکن مجھے میں نے اور آپ نے جو ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم 100 سال سے زیادہ کی طرز عمل ہمارا سے، تو میں بچپن میں کھڑا ہوا قبرستان پہ دیکھا تو 63 سال میں صاحب کا انتقال ہو گیا، تو اب بجائے اس کے کہ لوگ کہے کہ یار ہم بھی 60 کے ہو چکے ہیں، چلو ایک 20 سال کے نوجوان کو خیال نہیں آ رہا مستیوں میں ہے اس سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن جو 60 سے اوپر ہو رہے ہیں انہیں جیسی صحت کے انہیں جیسے دوست ان کو دکھا رہا ہوں یہ چل گئے کہ ان کی بھی وہی مراد تھی جو ہماری ہے، کل میں بھی جا سکتا ہوں، لیکن یہ باتیں کرنے کے بجائے باتیں کیا کر رہے ہیں یار، یہ ڈالڈا اور یہ جو ہے نا گھی میں بیڑا مرد کر دیا، ان کو میں منع بھی کرتا تھا گھی نہیں کھائیں ڈالڈا نہیں پینے دیکھو آج مر، تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی غلطی سے مرے ہیں، مطلب کیا ہے کہ یہ اپنی غلطی سے مرے ہیں، ہم نہیں مریں گے کیونکہ ہم ایسی غلطیاں نہیں کرتے، اصل میں تو یوں کہنا چاہ رہے تھے مگر تعبیر یہ نہیں، میرا خیال ہوا میں ان سے کہوں کہ آپ بھی مریں گے، دل کو یہ چاہ رہا تھا ان سے کہوں لیکن اس سے عمر میں زیادہ میں کیسے کہوں، آپ چاہے دیسی گھی کھا لیں، دیکھو جو ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ نہیں مرتے کیا ہیں بھائی، مجھے ایک دفعہ کھانسی ہوئی بہت زیادہ، میں کسی حکیم صاحب کے پاس گیا، لوگوں نے بتایا بڑے پہنچے ہوئے حکیم ہیں، کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، بگڑ جاتی ہے بعض دفعہ بد پریزی سے کھانسی، وہ مجھے ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ آم چھوڑ دیں آم نہ کھائیں، میں کہہ رہا تھا آم چھوڑ کے زندہ رہنے سے بہتر ہے آم کھا کے مر جائے آدمی، اتنی زبردست چیز آم، آم کی الحمدللہ ہم گرمیوں میں پیٹیوں کی پیڑیاں کھا جاتے ہیں، آم تو چھوڑنے والی چیز ہی نہیں، میں کہتا تھا میرے رائے یہ تھی کہ پاکستان کا آم اتنا بہترین آم ہے چوسا خاص طور پر، اسے پرہیز کر کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کھا کے مر جائے گی یہ مجھے غنیمت ہے، آم نہیں چھوڑوں گا باقی کچھ بھی ہو جائے، تو کسی نے بتایا وہ حکیم صاحب ہیں، قبلہ حکیم ہیں، قبلہ قبلہ تو بتایا آپ کو بہت ہی بڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس جائیں وہ بہترین علاج کریں گے، میں جب گیا تو وہ مجھ سے بھی زیادہ کھانس رہے تھے، اور پھر ان کو شرمندگی سی بھی ہوئی کہ یہ کھانسی کے علاج کے لیے آئے اور خود میں اس سے زیادہ کھانس رہا ہوں، تو انہوں نے پیشگی جواب اس کا دے دیا، ان کو احساس تو ہو گیا کہ مریض بولے گا خود اپنی کھانسی نہیں ٹھیک کر رہا میری، تو انہوں نے کہا یہ اصل میں مجھے ایکچولی کھانسی تو ہے مگر میں جان بوجھ کر اس کو ٹھیک نہیں کرنا کیونکہ میں اس کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہوں، پھر حکیموں کی کچھ لاجکس ہوتی ہے نا کہ پھر ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسا کھائیں تاکہ یہ پوری مدت پوری کر کے جائے جڑ سے ختم، لیکن میں ان حکیم سے بدگمان اس لیے نہیں ہوا، مجھے پتا تھا کہ یہ بیماریوں کے علاج جو ہے نا یہ اللہ کے اختیار میں، حکیم صاحب دوائیں وائیں دے دے گا باقی خود نہ کھانسے یہ نہیں ہو سکتا، تو میں بدگمان نہیں ہوا، جو دوا دی تھی میں نے لی اور مجھے فائدہ بھی ہو گیا، تو جو ڈاکٹر علاج کرتا ہے اسپیشلسٹ ہوتا ہے اسی بیماری میں بار دفعہ مر جاتا، ہمارے والد صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ میرے والد صاحب فوج میں نیوی میں تھے، کہا کہ نیوی میں ہارٹ اسپیشلسٹ اور ایسا اسپیشلسٹ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو پڑھاتا تھا، یعنی ہارٹ اسپیشلسٹ کا ٹیچر کتنا ماہر ہوگا اس فن میں، تو وہ باقاعدہ تصویر بنا کے نا ڈاکٹر پڑھا رہا تھا فوج میں ڈاکٹروں کو کہ ہارٹ اٹیک کیسے ہوتا ہے اور اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، پڑھا بھی عام ڈاکٹر کو نہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں ان کو پڑھا رہا ہے، خود کتنا ماہر ہوگا. تو ڈائیگرام بنا کے باقاعدہ سمجھا رہا ہے کہ یہ دل ہے، یہاں ایسا ہوتا ہے، اور اللہ کی قدرت اسی وقت اس کو اٹیک ہو گیا اور اس میں انتقال ہو گیا. اس تو اللہ نے بتا دیا تمہارے اسباب اپنی جگہ، ان کو اختیار کرو، لیکن ہوگا وہی جو میں چاہوں. تو میت کے احکام میں یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد میت قبرستان جاتے وقت، دفناتے وقت دنیاوی باتیں نہ کی جائیں، یا تو ذکر میں مشغول رہا جائے یا آخرت کی باتیں کی جائیں کہ بھائی کل میرا بھی جنازہ اٹھے گا، مجھے بھی مٹی کے نیچے ڈالا جائے گا. اور اگر کوئی فضول باتوں میں مشغول ہے، محبت کے ساتھ جا کے اس کو خاموش کرا دیا جائے. اور قبرستان کا بھی یہی ادب ہے، جب قبرستان میں جائیں تو دنیاوی باتیں چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے میں ایک دن بنا اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ دفناتے ہی فوراً نہیں آنا چاہیے، بلکہ کچھ دیر 20-25 منٹ کم از کم وہاں ٹھہرنا چاہیے. اور اگر لوگ واپس آ بھی جائیں تو میت کے جو قریبی رشتے دار ہیں، جو قریبی لواحقین ہیں، ان کو کچھ دیر وہاں ٹھہرنا چاہیے اور اس میت کے لیے دعا کرنی چاہیے. اس کا حدیث میں حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو پھر دو جب تک یہ جو دفنانے والے چلے جاتے ہیں اور اتنا دور نہیں پہنچے ہوتے کہ میت کو ان کے قدموں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، یسمعوا قرآن عالمین، صحیح حدیث ہے، میت ان کے پاؤں کی آہٹ اور آواز سن رہی ہوتی ہے، اس دوران فرشتے اس کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں. تو چند لوگوں کا جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا وہاں رہنا یہ میت کے لیے مفید ہے اور اس کی حدیث میں ترغیب ہے. اور مفید کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. بعض لوگ اس پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ اگر قبر میں دفنانے کے بعد فرشتے آتے ہیں تو جن کو قبر نصیب نہیں ہوتی تو پھر کیا ہے وہاں؟ یہ احمقانہ قسم کا اعتراض ہے. جو خدا، جو اللہ اس پر قادر ہے کہ قبر میں فرشتوں کو بھیج دے، میت جہاں بھی ہوگی وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہیں بھیج دے اسے. فرعون کو قبر نصیب نہیں ہوئی، سب کو پتا ہے نا یہ بات، تو کیا مطلب فرعون سے حساب و کتاب ہی نہیں ہوا تھا؟ فرعون کے بارے میں تو قرآن میں آتا ہے الیوم ننجی کا بھی بدنی کرتے، جسم کو ہم محفوظ رکھیں گے، سمندر میں غرق کر کے نکال لیا اس کے جسم کو اور آج تک محفوظ پڑا ہوا ہے. کیوں محفوظ رکھیں گے؟ لتکون لمن خلفک آیۃ، بعد والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے. اب فرعون جہاں رکھی ہوئی ہے اس کی لاش، تو اس سے حساب و کتاب بھی ہے اور قرآن کے مطابق اس کو ہم نے آگ میں داخل بھی کر دیا. تو اب کوئی احمق یہ اعتراض کرے کہ وہ تو آگ میں نظر نہیں آ رہا، وہ تو رکھا ہوا ہے سامنے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی سوتے ہوئے آدمی کے بارے میں آپ یہ اعتراض کریں کہ یہ اٹھ کے دعویٰ کر رہا تھا میں تو خواب میں امریکہ گیا، جاپان گیا، اور ہم تو دیکھ رہے تو یہی سو رہا تھا. ظاہر ہے کیا کہا جائے گا کہ وہ عالم خواب میں گیا ہے، اس عالم میں نہیں گیا. تو میت کو جو عذاب ہوتا ہے وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے، اس دنیا کے عالم میں نہیں ہوتا. اگر ہوتا تو پھر سارے نیک پرہیزگار بن جاتے ہیں. دنیا کے عالم میں تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے اور بیماریاں آتی ہیں، انہی کو دیکھ کے جتنا ڈرنا تھا ڈر گئے. اب جو برزخ میں احوال میت پہ گزرتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے. اگر ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے، حدیث میں آتا ہے تم اپنی میتوں کو دفنانا چھوڑ دو، اتنا ڈر جاؤ، اتنا خوفزدہ ہو. تو اس لیے ان فضول بحثوں میں پڑھنے کے بجائے اس گھر کی تیاری میں زیادہ وقت صرف کرنا چاہیے، انسان تیاری میں صرف کرنا چاہیے تاکہ وہاں کے لیے جو ہے نا اعمال ہو انسان کے پاس، کیونکہ قبر اعمال سے روشن ہوتی ہے. پیسوں سے دنیا میں ہر کام ہو جاتا ہے لیکن قبر میں پیسوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. دنیا میں تو کچھ بھی نہ ہو رہا ہوتا تو پیسوں سے صدر بھی بن جاتا ہے آدمی، پیسوں سے جو ہے نا پیسوں سے صدر بھی بن جاتا ہے. ابھی سوچ لیں پھر کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہوگا پیسوں سے. اور ایسے ایسے لوگ صدر بن جاتے ہیں جن کے بننے کا کوئی دور دور کا امکان بھی نہیں تھا. تو جب وہ یہ ہو سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے سب کچھ ہو سکتا ہے پیسوں سے، لیکن آخرت میں بخشش نہیں ہو سکتی. بس تو صدر صاحب کی جب تشریف لے کے جائیں گے قبر میں، ٹھیک ہے نا، پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں فون کرتے ہیں اور کس کو نمبر گھماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.